حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں، جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ ان دونوں باتوں کی دلیل۔ عن میمونة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرتن بعدہ علیہ وبعدہ علیہ وانا حائض متفق علیہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے، اسی چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا، اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ مطلب یہی ہے کہ اگر دوپٹہ یا کپڑا عورت کے اوپر لگ رہا ہے اور وہ حیض سے ہے، تو اس کا اندر کے عورت کا جسم پاک ہوتا ہے۔ تو یہ جو خیال ہے ہمارے ہاں کہ دوپٹہ یا کپڑا اس کا اوڑھ کے نماز دوسرا نہیں پڑھ سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک حد سے بڑی ہوئی یہ بات ہوگی۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد طهر شيء، رواه ابو داود۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب یہ سوال، اس میں جو ایک مسئلہ ہے، یہ بہت ہی اہم ہے کہ بعض خواتین اس بات کا سوال کرتی ہیں کہ ہم ایک دفعہ فارغ ہو چکے تھے، پھر شاور بھی لے لیا، نماز بھی ایک آدھ پڑھ لی، لیکن اس کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ جسم سے کوئی ایسی چیز خارج ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ حدیث اس کے بارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کلیئر کر دے گی۔ ایک دفعہ ٹرانسپیریسی آ جائے، میں اب چونکہ یہ موضوع یہاں آ رہا ہے اور آگے بھی آئے گا، تو سمپل سا آپ کو اس کا ایک کرائیٹیرین بتا دیتی ہوں، جس سے آپ فرق کر سکیں گے حیض کے خون میں یا اس کے علاوہ کوئی بھی خون جسم سے جو نکلتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ حیض جو ہے وہ کون سا خون ہوتا ہے، یعنی خاص دنوں میں آتا ہے، جو ایک عادت بھی ہوتی ہے اور بلوغت کے ساتھ ہی یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی دو علامتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، گدلا ہوتا ہے۔ اگر کھلا ہوا خون ہے، بالکل فریش بلڈ لگ رہا ہے، تو وہ عموماً حیض کا نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز جو پیریڈز کے بلڈ کی پہچان ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں سمیل ہوتی ہے۔ اصل میں یہ پورے مہینے میں جسم کے اندر جو سیلز ٹوٹتے ہیں، ان کا جو بچا کھچا سامان ہوتا ہے نا، وہ خون کے ذریعے سے جسم سے باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ جی مجھے تو بالکل فریش بلڈ آ رہا ہے، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ خون بالکل فریش ہے، تو اس کا اندر کہ یہ پیریڈز ہی ہوں گے، تو وہ پیریڈز نہیں ہوتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہی آپ کو یہ کیفیت شروع ہوئی، آپ ظاہر ہے کہ اس کی ابتدائی حالت خاکی رنگ کی بھی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ بھی بلڈ سرخ بھی نہیں ہوتا لیکن خاکی سا، لیکن اس میں ایک ٹپیکل قسم کی سمیل ہوتی ہے، تو وہ پیریڈز ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پیریڈز کے ختم ہونے کی علامت کیا ہے؟ ایک بار کم از کم ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، آپ کوئی نیپکن سے دیکھیں یا آپ کو خود ہی فیلنگ آئے جسم سے عورت کے، یعنی اسی جگہ سے جہاں سے پیریڈز کا بلڈ آتا ہے وہاں سے ٹرانسپیرنٹ۔ فرق ہے دونوں میں، ایک ہوتا ہے وائٹ ڈسچارج، وہ دودھیا کلر کا ہوتا ہے، وہ نہیں، ٹرانسپیرنٹ، بالکل شیشے کی طرح کا گلاسی نکلا ہے۔ جو ہی یہ کیفیت آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کے پیریڈز ختم ہو گئے، اس کے بعد آپ شاور بھی لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہوئے باقی سارے ارکان بھی کریں گے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کو دوبارہ کچھ دن کے بعد یا مطلب کچھ گھنٹے کے بعد یا اسی دن یا اس کے اگلے دن میں کہیں بھی آپ کو کچھ کیفیت محسوس ہوئی، تو پھر آپ اس کو اگنور کریں گے۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد بے جا عجلت یا بے جا تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے. عجلت کا مطلب ہوتا ہے جلدی جلدی, اور تاخیر یہ ہے کہ مؤخر کرنا, پوسٹ پون کرتے رہنا. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نہ ہو کہ ہر وقت خوف ہی لگا ہوا ہے. کچھ لوگوں کو نہ ہر چیز اپنے اوپر سوار کرنے کا شوق ہوتا ہے, ختم نہیں ہو رہا ہے, یہ نہ ہو جائے, ہائے چیک کر لوں یہ, اور ساتھ دوسروں کو بھی پریشان رکھتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتے, تو یہ بھی اچھی کیفیت نہیں ہے. اور یہ بھی اچھی بات نہیں کہ ختم بھی ہو چکا ہے, ٹرانسپیرنٹ ہو گیا, پھر بھی سوچیں کہ نہیں اچھا چلو تھوڑا سا اور ہی آرام کر لیں, چلو اب تو سردی بہت ہے, اب رات کو کون نہائے گا, صبح ہی دیکھ لیں گے, چلو اب صبح تو اتنی صبح اٹھنا ہے, ابھی تو ہو سکتا ہے کلیئر نہ ہو تو بعد میں دیکھ لیں. نہیں, بس جب ہو جائے ختم تو ختم ہے. ہاں, کبھی غلطی سے جلدی دیر ہو تو اس کے لیے اگلا حکم کیا ہے کہ غسل حیض میں تاخیر ہونے سے قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے. تاخیر کا ہوتا ہے کہ دیر ہو گئی, یعنی آپ پاک ہو چکے تھے, آپ کہیں باہر تھے, آپ نے اس وقت اپنے آپ کو چیک کیا کہ آپ کلیئر ہو گئے ہیں, تب اس وقت فوراً آپ نہیں غسل کر سکے, گھر پہنچنے میں ٹائم لگ رہا ہے, کبھی پانی نہیں ہو سکتا, کہیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ وقت نوٹ کر لیں. جب پہلی دفعہ آپ نے ٹرانسپیرنسی دیکھ لی, کلیئر لیس دیکھ لیا, تو اس کے بعد جو ہی آپ اپنی جگہ پہ پہنچے غسل کریں. اب کیا کریں گے کہ اس وقت سے اس وقت کے بیچ کی جتنی نمازیں ہوں گی ان کو ادا کریں گے, وہ قضا ہوں گی. مثلاً کوئی بچی اسکول میں تھی, پیریڈس میں تھی, اس نے وہاں 10-11 بجے کے قریب چیک کیا کہ وہ پاک ہو چکی ہے, لیکن ابھی اس کو اسکول میں مزید 3-4 گھنٹے گزارنا ہے, تو اس کے بعد پہلی نماز ظہر کی آئے گی, پھر عصر کی آئے گی. گھر جب وہ پہنچی تو سب سے پہلے اگر اس کو شاور کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ظہر اور عصر دونوں چلی گئیں, مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو پہلے مغرب کی نماز پڑھ لے گی, پھر 4 فرض ظہر کے اور 4 فرض عصر کے پڑھیں گے. ایک یہ تو کیفیت اس صورت میں ہے نا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ پاک ہو چکے ہیں اور آپ اس کے بعد غسل میں دیر ہو رہی ہے. آگے ایک حکم آنا ہے, میں اس کو یہیں بتا دیتی ہوں. ایک اور بھی حکم یہ ہے کہ آپ پاک ہوئے عصر کے وقت اور آپ نے چیک کیا آپ پاک تھے, آپ نے غسل کر کے نماز پڑھی, تو آپ عصر کے ساتھ ظہر بھی پڑھیں گے. یعنی وہ دو نمازیں جو جمع ہو سکتی ہیں ان کو پڑھیں گے. عشاء کے اوپر آپ نے غسل کر کے نماز پڑھی تو ساتھ آپ مغرب بھی پڑھیں گے. کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ, نہ ہونے کے برابر نا. اب آپ خود سوچیں کہ علم کا نہ ہونا کتنی بڑی کمی کا سبب بنتا ہے. یہ کیوں ہے کہ انسان کا علم تھوڑا ہے. آپ نے چیک کیا کہ آپ عشاء کے قریب پاک ہوئے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے چیک کرنے میں دیر ہوئی اور آپ مغرب پہ بھی ہو چکے تھے. یعنی ہر وقت انسان اپنے آپ کو اس حالت میں چیک نہیں کرتا نا. یعنی حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ جب آپ فارغ ہوں اور اس وقت آپ غسل کریں تو اس سے پچھلی نماز جو جمع ہو سکتی ہے. ہاں, اگر آپ نے مغرب کی نماز کے وقت چیک کیا پاک ہے اور آپ غسل کر رہے ہیں تو پھر عصر نہیں پڑھیں گے. یہ کیونکہ مغرب اور عصر کٹھی نہیں ہوتی, ظہر اور عصر اکٹھی ہو جاتی ہیں, صرف مغرب اور عشاء اکٹھی ہو جاتی ہیں, اور عشاء اور فجر میں تو ویسے ہی بہت بیچ میں وقت ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر رات کو آپ سونے تک چیک کرتے رہیں, اگر ابھی کلیئر نہیں ہوا سو جائیں, فجر پہ جب اٹھتے ہیں دیکھیں اگر آپ کلین ہیں تو غسل کریں اور نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری عبادات سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک نماز اتنی زیادہ اہم ہوتی ہے کہ جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. پھر اس طرح آگے ایک اور مسئلہ آنا ہے, وہ بھی یہیں اسی کے ساتھ ہی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ ابھی پیریڈز میں نہیں تھیں, ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا, وقت شروع ہو جاتا ہے 12:30 بالفرض, آپ 1 بجے وضو کرنے گئیں لیکن آپ کو فیلنگ آئیں کہ پیریڈز ہو چکے ہیں, اب آپ ظہر نہیں پڑھیں گی, لیکن آپ نے 1 بجے دیکھا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے 12:30, اب وہ ظہر کی نماز آپ کے اوپر لازم ہے, اس کو جمع کر لیں, گن لیں اپنے پاس. جو ہی آپ پیریڈ سے فارغ ہوں گی تو باقی نمازیں جب اپنی روٹین کی پڑھیں گی تو اس ظہر کو بھی وہاں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ادھر ہے نا کہ پاک ہو گئے تھے اور ابھی غسل نہیں کیا ہوا تھا تو آپ کو وہ نماز پڑھنی ہے نا, آپ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح کسی وجہ سے ایک بندہ کوئی نماز جو پڑھ نہیں سکا وقت پہ, کیونکہ وقت ہوتا ہے نا نماز کے بیچ میں, اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اول وقت میں پڑھ لے, اگر آپ شروع وقت میں نہیں پڑھتے تو اللہ نہ کرے موت کا وقت آ جاتا ہے, تو اس نماز کا حساب ہوگا. یعنی ہم ڈیلے کریں, شوق سے کریں, رخصت بھی ہے, گنجائش بھی ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر نماز کا وقت تھا اور ہم نہیں پڑھیں گے اور جان کے نہیں پڑھیں گے, آف کورس عذر ہے یا مجبوری ہے, اس کو اللہ کو پتہ ہے. بس آپ درس میں ہیں یا آپ کلاس میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کلاس 1 بجے ختم ہونی ہے اور آپ کی پوری نیت ہے کہ آپ پڑھیں گے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں. یہ نہیں کہ آپ اٹھیں اور 12:30 بجے کلاس چھوڑیں بیچ میں اور جا کے نماز ادا کریں, یہ دین میں شدت ہوگی. ये अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए एक नेचुरल दीन को अपने ऊपर तारी करने वाली कैफियत होगी, लेकिन नियत पे बहुत डिपेंड करता है। तो यही मामला पीरियड्स में भी है। अब दलील के लिए हदीस देखते हैं। वकुन्न निसाउ यब असना इला आयशा रदी अल्लाहु अन्हा बिद दर्जती फी हल कुरसुफु फी सुफरतु फतकूल ला ताजलना हत्ता तरीनल कस्सतल बैदा तुरीदु बिजालिका अत्तुहरा मिनल हैदती। रवाहुल बुहारिश। ख़वातीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुख्तरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास डिबिया में रुई रख कर भेजती, जिसमें भी कुछ जर्दी बाकी होती तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, जब तक साफ़ शफाफ पानी न देख लो, इस वक्त तक तहारत हासिल करने के लिए जल्दी से काम ना लो। इससे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुराद हैज़ से तहारत हासिल करना होती। इसे बुखारी ने रिवायत किया। तो आगे ने इसमें बात साफ शफाफ पानी की। अगर अरबी के लफ्ज़ आप इसमें नोट करना चाहें तो अलकस्सत अलबैदा, ये है क्राइटीरियन। ट्रांसपेरेंट, शफाफ कहते हैं सी थ्रू को। और हज़रत आयशा के पास वो क्यों भेजती थी? इसलिए कि आप उम्मुल मोमिनीन में से थी, आप उम्मत की माँ थी। और इससे ये भी पता चलता है कि इंसान को मसला पूछ लेना चाहिए, और अगर ज़ुबानी बताने में इहतमाल का शुबा हो तो वो रुई दिखाती थी कि देखे कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। क्योंकि आप देखिए कि शुरू के दिन थे दीन के, और अभी ये अहकाम बिल्कुल नए थे, तो उनको सीखने के लिए ये अमल करना पड़ता था। तो इससे उनका शरह सदर भी समझ में आता है, और ऑफकोर्स जो बंदा देख के किसी बात के बारे में अंदाजा कर सकता है, वो उसके बारे में उसके बगैर तो वो नहीं कर सकता। قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة من النهار ويأتيها زوجها إذا صلت अस्सलातु आज़मु। रवाहुल बुखारिश। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मुस्तहाज़ा हस्ब आदत अय्याम के बाद गुसल करके नमाज पढ़े, ख्वाह दिन की एक घड़ी बाकी रहो। जब औरत नमाज अदा कर चुके तो फिर शौहर अपनी बीवी से सोहबत कर सकता है, क्योंकि नमाज अफजल है। इसे बुखारी ने रिवायत किया। इस रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कॉल है। ये यहाँ भी ये फ़र्क देखा करें कि कौन सी चीज़ हदीस में है, और बाज़ चीज़ें जिस तरह अल्लाह के नबी की हदीस से साबित होती हैं, तो दीन के अहकामात सहाबी के कॉल से भी साबित होते हैं। क्योंकि वो सहाबा कराम जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ वक्त गुजारा और आपसे बराह रास्त इल्म हासिल किया, उनसे ये तवक्को नहीं की जाती कि वो कोई ऐसी बात कहेंगे कि जिसकी कोई दलील ना हो और वो अपने पास से कहें। तो ये बात भी उसी में से है। इनका कॉल क्या है कि मुस्तहाजा, मुस्तहाजा किसको कहते हैं? अगला चैप्टर पूरा इसी पे है। वो पीरियड, वो ब्लड जो हैज के दिनों के अलावा आए, ये एक बीमारी का नाम है मुस्तहाजा। हैज ही इसका रूट है कि पीरियड्स के दिनों के अलावा भी बाज़ ख़वातीन को ब्लड आता है, कुछ को पूरा महीना ही आता रहता है, कुछ को बहुत दिन तक रहता है। तो इसके अहकामात इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कोई ऐसी औरत जिसको पीरियड से अदर देन ब्लीडिंग होती हो तो वो क्या करेगी? गुसल करेगी, नमाज पढ़े, ख्वाह दिन की एक घड़ी बाकी हो। असल में यहाँ इसे मुराद ये है कि नमाज पढ़े, ख्वाह दिन की एक घड़ी बाकी हो, यानी कि नमाज का वक्त जब आ जाए तो बिल्कुल थोड़ा सा भी वक्त हो तो भी पढ़ेगी। और नमाज पढ़ने के बाद फिर उसका शौहर अगर उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करे तो वो कर सके, लेकिन नमाज का वक्त छोड़ के किसी ऐसी चीज़ की तरफ जाना जो नमाज की अहमियत को कम करे वो दुरुस्त नहीं होगा। हैज़ा पाकीज़गी की हालत में जिस नमाज की अव्वल या आखिर वक्त में से एक मुकम्मल रकत अदा करने का वक्त पा ले, उसी वक्त वो नमाज अदा करनी चाहिए। अनबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु काल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدو
ولا
تعدوها شيئا ومن أدرك رقعت فقد أدرك الصلاح رواہ ابو داؤد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے بعد اتنی دیر بعد حائضہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے. آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں بھی بظاہر تو بات عام نماز کے مسائل میں، اور یہ حدیث وہاں بھی آئے گی انشاءاللہ جب ہم کتاب الصلاۃ اسی سیریز کا پڑھیں گے تو وہاں اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جماعت سے جب نماز ہو رہی ہو تو اس میں کیسے شامل ہونا ہے، لیکن یہاں اس کا ٹیکسٹ آپ سمجھ گئے کہ جس طرح ایک رکعت پڑھنے سے بھی جماعت کا اجر مل جاتا ہے انسان کو، تو اسی سے انہوں نے قیاس کیا کہ جب کوئی عورت پیریڈز کی حالت میں ہو تو پاک ہو جائے تو پھر اس کو وہ نماز ادا کرنی ہوگی. کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے. ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا قالت، جاءت امراۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، احدانا یصیب صوبها من دم الحیدۃ کیف تصنع بہ، فقال تخطه ثم تقرصه بالماء ثم تندحه ثم تصلی فيه. متفق علیہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسے اچھی طرح کھرچے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو اس روایت سے ہمیں کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ سمجھ آ رہا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خاص طور پہ اس دور کی باتیں تھیں کہ جب پانی بھی کم ہوتا تھا اور کوئی صابن اور ایسی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھیں جس سے میل کو دور کیا جائے. لیکن آج بھی ہمارے لیے اس میں سمجھ آتی ہے بات کہ آج بھی دنیا کے کچھ ایسے خطے ہوں گے جہاں پانی نہیں ہوتا، یا کبھی سفر کے دوران انسان کے پاس پانی بہت تھوڑا ہے. مثال ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ آپ کے صرف ایک گلاس پانی ہے، اب کپڑے کو پاک بھی ہونا ہے، آپ کے کوئی دوسرا کپڑا بھی نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے کیا ہے کہ حت الوسع کھرچ کے اگر اس پہ کوئی کلاٹس ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے اس کو پاک کر لیں، پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مل لیں، پھر اس کو نچوڑ لیں، پھر اوپر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں جب تک پانی کے اندر سے اس کی رنگت ختم نہیں ہو جاتی، یا جب وہ ختم ہو جائے چاہے اس پہ داغ رہے گا بھی لیکن وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. اور دین جو ہے وہ ہر حالات کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے. عام حالات ہیں، آپ اس کو صابن سے بھی دھو سکتے ہیں، پانی سے دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کبھی بھی حالات جیسے ہوں تو یہ کہہ کے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں اور میں نماز نہیں پڑھوں گی تو یہ عذر جو ہے انسان کے لیے کافی نہیں ہے. غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ. دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ ایک دینار یعنی 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار یعنی 2 گرام سونا صدقہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اتا حائدا او امراه في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا. اسے ترمذی نے روایت کیا. دوسری دلیل، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه أبو داود وابن ماجه. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان دمن احمر فدينار واذا كان دمن اسفر فنصف دينار رواه الترمذي. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو اسے ایک دینار صدقہ ہے، اگر خون کی رنگت زرد ہو تو صحبت کرنے پر نصف دینار صدقہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. اب ان تینوں روایات کے اندر جو حکم ہے اس کو اگر ہم اپنے لفظوں میں دیکھ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ کیا کہی کہ حیض کے دنوں میں عورت کے ساتھ انٹر کورس نہیں کیا جا سکتا. یہی چیز قرآن پاک میں بھی یسلونک عن المحیض والی آیات میں تفصیل سے اس کی بات آتی ہے کہ ایسی عورت چونکہ ان دنوں میں صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے، تو اصل میں یہ عورتوں کے حقوق کی پروٹیکشن ہے. اسلام عورت کو حق دینا چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ منع کرتے اور عورتیں اپنی تکلیف کی وجہ سے منع کرتی تو شوہروں کو شکوہ اور گلہ ہو سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ناراضگی حد سے بڑھ جائے اور کوئی معاملہ خراب ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سنجیدہ معاملہ بنا دیا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس مرد کو کفارہ دینا ہوگا. کیا کفارہ ہے؟ اگر جوبن کے دن تھے یعنی خون ابھی سرخ تھا تو ایک دینار، اور ایک دینار جو ہے وہ عام طور پہ 4 گرام سونے کا ہوتا ہے، اور ہر دور میں اس کی قیمت فرق ہوگی. جیسے آج کے دور میں جن لوگوں کو معلوم ہے کہ 1 گرام سونا کتنے کا ہے تو اس کو 4 سے ضرب دے کے اتنا کفارہ مرد کو دینا ہوگا. یاد رکھیے اس میں، اور جو بھی اس کا سبب بنے، اگر عورت سبب بنتی ہے تو عورت اور مرد ہے تو مرد. اور اگر آخر کے دن تھے یعنی کافی دن گزر چکے تھے اب وہ شدت نہیں رہی تو پھر نصف دینار، یعنی جیسا معاملہ ہوگا ویسی ہی اس کے ساتھ بات کی جائے گی. اور اس کے بعد دوسری بات اس میں جو پتہ چلی وہ یہ تھی، دبر کے راستے یعنی وہ جگہ جہاں سے حیض کا خون آتا ہے، اس کے علاوہ اگر کسی دوسری جگہ سے کوئی مرد خواہش کرنا چاہے، اسی کو لواطت کہتے ہیں. قوم لوط کا یہی فعل تھا کہ پیچھے کے راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا. اور تیسری چیز اس میں، نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آنا، گویا کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات سے انکار کیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ احادیث تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، کیا سب نے یہ پڑھی ہیں؟ کتنے لوگوں کو یہ حکم پتہ ہے؟ ہم بون مسلم، پیدائشی مسلمان، کتنی عورتیں اور مرد شادی سے پہلے اس قسم کے مسائل ان کو تعلیم کے طور پہ پڑھائے جاتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں شادی سے پہلے اگر کوئی بات ہوگی بھی تو وہ بیکار قسم کی باتیں اور کوئی ایسی خود ساختہ لکھی ہوئی کتابیں جس میں انسان کو یہ दुनियावी लिहाज से अपने आप को मुतमईन कर सके, लेकिन ये हलाल और हराम का मामला है। और आप यहाँ ये भी सोचें कि इतना खोल के इन बातों को क्यों बयान किया जा रहा है, क्योंकि ये हलाल और हराम का मामला है। तहारत ना हो तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, आप आगे कहाँ जाएंगे। पीछे शुरू में हम बात कर चुके, जब एक शख्स मुसलमान होता है तो सबसे पहले उसको गुसल करवाया जाता है। क्यों? इसलिए कि पिछले दौर में कुफर की हालत में कितनी दफ़ा जनाबत में हुआ होगा, कितनी दफ़ा पीरियड्स में वो औरत हुई होगी, उसने उस तरीके से अपने आप को पाक नहीं किया जो मतलूब था। तो इसलिए इन अहकामात को सुनते वक्त दिल से अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल में मोहब्बत आनी चाहिए कि उन्होंने वो अहकामात जो सरासर औरतों के हैं। और आप देखिए कि इनमें से कोई हुक्म अमूमन मर्दों के लिए नहीं आता, औरतों ही के हकूक हैं। तो फिर भी अगर कोई ये कहे कि हमारे साथ इस्लाम में ज्यादती हुई है और हमें हकूक नहीं दिए गए, तो फिर ये सोच का फर्क है जैसा कि किसी का हो।